ہمیں نہ دے، اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہم ہاتھ سے روک سکے یا زبان سے تو اس کو برا کہہ سکے، اتنی جرت تو ہو کہ زبان سے اس کو برا کہہ سکے، نہیں وہ دل سے برا مانتے. تو ہم نے کہا وہ قیامت پھر ریوڑ کے اعتبار سے لوگ کھڑے ہوں گے، پھر وہ سب اٹکے ہوں گے وہاں پر میزان کے اوپر کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. بخشا وہ جائے گا جس نے ایمان کو ہاتھ سے پھیلایا، برائی کو ہاتھ سے روکا، یا ایمانی تعلیمات کو زبان سے بیان کیا، اور وقت کی یزیدیت کو اور وقت کے گویا کہ تاغوتیوں کو جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنی زبان سے للکارا ہے. تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ ترازو پر نہ انہیں جانے کی ضرورت ہوگی نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی. میرے آقا خود انہیں میزان سے جانے سے پہلے ہی آپ پل صراط سے اپنے دامن میں لے کر انہیں جنت میں چھوڑائیں گے. تو یہ مسلمانی جرت ہونی چاہیے، اور یہ جرت جب تک نہیں پیدا ہوتی بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اور نماز اس کو محض ایک ڈیوٹی لگتی ہے، حالت رکھتی ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے قاضی عاز علیہ رحمت نے حضور کی سیرت کے حوالے سے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے جب تک، یہ جملہ ذرا میں بھی غور سے بول رہا ہوں آپ بھی غور سے سنیں، قاضی عاز علیہ رحمت فرماتے ہیں تمام علماء کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب تک اس کا ایمان ایسا نہ ہو کہ یہ میری جان کے بھی مالک مصطفیٰ ہیں، یہ میری جان کے بھی مالک مصطفیٰ ہیں، اور وہ وقت کا منتظر رہے کہ جب پیغام مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کرے. فرما جب تک وہ اپنے روحانیت کو اور اپنے کردار کو اتنا بلند نہ کر دے، وہ نمازی تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان کی لذت نہیں پا سکتا. فرما وہ ایمان کی لذت نہیں پا سکتا. ایمان کی لذت فکر سے ملتی ہے. نماز اس کا راستہ ہے. میں نے جمعے کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ نماز اس کا راستہ ہے. نماز ایک چراغ ضرور ہے لیکن اس میں روشنی بذات خود نہیں ہے، وہ بجھا ہوا چراغ ہے. روزہ ایک چراغ ضرور ہے لیکن بذات خود اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، وہ بجھا ہوا چراغ ہے. حج ایک چراغ ضرور ہے لیکن بذات فی نفسی اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، وہ بجھا ہوا چراغ ہے. ایک چراغ مسلمان کے پاس ہے جو روشن ہے، اور وہی چراغ ہزار چراغوں کو روشن کرے گا. اسی چراغ کو زندہ رہنا چاہیے، اسی چراغ کی لو کو ہمیشہ فروزہ رہنا چاہیے، اسی چراغ کی لو کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. اور وہ چراغ کیا ہے؟ حمیت دینی اور غیرت دینی. یہ غیرت دینی کا جو چراغ ہے یہ اصل چراغ ہے. یہی چراغ نماز کے چراغ کو روشنی دیتا ہے، یہی چراغ روزے کے چراغ کو روشنی دیتا ہے، یہی چراغ سنت کے چراغ کو روشنی دیتا ہے. اگر یہی چراغ بے نور ہو جائے تو پورے انسان کے وجود میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور وہ چراغ کا پورا بازار لگا دے لیکن چراغ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک اس میں جان اور روشنی نہ ہو. جس میں جان اور روشنی نہ ہو. حضرت صحابہ اکرام علیہ رضوان اور ان کے ماننے والوں کی عظمت یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر حضور کی محبت کا چراغ ایسا فروزہ تھا، پھر وہ نماز میں لگ جاتے تو پوری نماز گزر جاتی، پورا دن گزر جاتا، لیکن وہ سجدے سے سر اٹھانا گوارا نہ کرتے اور پوری زندگی ان کی گویا کہ عبادت اور ریاضت میں گزر جاتی. اب آپ دیکھیں اسلام پر قربانی، حمیت دینی اور غیرت دینی، کہ دین سے غیرت کی جائے اور دین کی غیرت کے لیے اتنے مستحکم ہو جایا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر سے بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور آپ میری تلوار کی ضد میں بدر میں آ گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. اب دیکھیں پدری شفقت، باپ کی شفقت اور باپ کی محبت اور اولاد کی محبت ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس سے بندہ گویا کہ فرار اختیار ہی نہیں کر سکتا. لیکن دل میں جو حمیت دینی کا چراغ روشن تھا آپ نے قتل پرواہ نہ کی. فرما بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں حضور کا مخالف سمجھ کر تیری گردن مار دیتا. تو یہ وہ سارے کمالات پیدا کب ہوتے ہیں؟ اور یہ ہم نے بھی ہو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی نام لینے سے، کہ جب ہم فکر کو بالغ کریں، ہم اپنی فکر کو بالغ کریں، ہم اپنے احساس کو بالغ کریں، یہ کچھ دنیاوی خوف سے نکل کر کچھ اور بھی سوچنے کی عادت ڈالیں. نماز کو محض ایک ڈیوٹی بنا کر یہی نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی ایک سوچیں کہ آخر نماز کس طرف بلاتی ہے، روزہ کس طرف بلاتا ہے، یہ ایکسرسائز اور یہ تمام چیزیں ہمیں کن چیزوں کے لیے تیار کر رہی ہے. ہم جس ذمہ داری کے لیے ہمیں تیار کیا جاتا ہے وہ ذمہ داری تو ہماری نظر میں ہے ہی نہیں، اور ہم دنا دن ایکسرسائز کر رہے ہیں، دنا دن اپنے اعضاء کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن جس کے لیے فوجی کو تیار کیا جا رہا ہے جس محاذ پر لڑانے کے لیے وہ محاذ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے تو یہ پریکٹس اور یہ حرکت کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ تو منزل ہے اس محاذ پر لڑنے کے لیے، کامیابی اس کی ہے جو اس محاذ پر کامیاب ہوگا، اور وہ محاذ کیا ہے؟ حمیت دینی ہے، غیرت دینی ہے کہ ہر شے کو برداشت کیا جائے گا، دین کا مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا، ہر شے کو برداشت کیا جائے گا، ہر توہین گوارا ہوگی، حضور کی عزت کی توہین اور حضور کے ناموس کی توہین گوارا نہ ہوگی، ہماری ہزاروں پالیسیاں ایک طرف ہو لیکن جہاں حضور کی ناموس کی بات آ جائے تو ہم نے دکان ہی حضور کی ناموس کے لیے لگائی تھی، اگر اس کے لیے ہم جمع نہ ہو سکے تو پھر کیا کام ہے کسی پالیسی کا اور کیا کام ہے کسی تبلیغ کا؟ تو اصل شے یہ ہے حضور کی عزت کا چراغ، جب یہ روشن ہوتا ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ آئیے اس درس کی طرف، ہم سن 9 ہجری کی طرف چل رہے تھے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں میں کوئی باکردار نہیں، یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک احساس بیدار ہو جائے اور اس کلمات سے ہمارا نفس کمزور پڑ جائے اور روحانیت کے اندر لطافت، ہمارے سینوں کے اندر جو جواہر لطیفہ موجود ہیں وہ کشادہ ہو جائے اور ہمیں عمل کی اور فکر کی توفیق مل جائے۔ اب آپ دیکھیں ہم سن 9 ہجری کی طرف چلے ہیں، 8 ہجری تک کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی۔ سن 9 ہجری میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں مزید کہ یہ چراغ اصل چراغ ہے اور اسی چراغ سے سارے چراغ جلتے ہیں۔ اس چراغ کا نام ہے کردار، اس چراغ کا نام ہے ایثار، اس چراغ کے کئی نام ہیں، اس کو حمیت دینی کا کہیں، اس کا نام غیرت دینی دیں آپ، اس کا نام حب رسول دیں آپ، اس کا نام سر اسلام دیں آپ، اس کا نام اصل اسلام دیں آپ، اس کا نام قربانی دیں آپ، اس کا نام ایثار دیں آپ، یہ ہے وہ چیز۔ پھر بعد میں باقی چیزیں ہیں، فضیلت کرامت سب بعد میں ہیں، ہمارا اصل چراغ ہی گل ہے اور ہم کرامتوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ غوث اعظم کی کرامتیں بیان کرو، یقیناً غوث اعظم کی کرامت نہیں بیان کی جائے گی تو کس کی بیان کی جائے گی، لیکن یہ بھی بیان کرو کہ ان سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ کرامت والا چراغ ہمارا سو رہا ہے، ان کا جاگ رہا ہے۔ ان کا کیوں جاگ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان میں ایثار کا چراغ جاگ رہا ہے، ان میں قربانی کا چراغ جاگ رہا ہے۔ تو اصل بیج تخم اسلام جو ہے وہ ایثار ہے، وہ قربانی ہے، وہ خارج میں کردار پیش کرنا، یہ اصل اسلام ہے۔ اس کے بعد کرامت ہے، اس کے بعد فضائل ہے، اس کے بعد ہے کہ سبحان اللہ پر اتنے ثواب ہے، اس کے بعد ہے کہ الحمدللہ پر اتنے ثواب ہے، یہ بعد کی چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز قربانی اور ایثار ہے۔ اگر اس کے لیے ہم جمع نہ ہوئے تو یہ سب بیکار ہے، یہ سب بیکار ہے، کیونکہ اصل چیز کردار ہے، اصل چیز حمیت دینی ہے، اصل چیز کردار دینی ہے، اصل چیز ایثار اور قربانی ہے۔ صحابہ میں حضور نے یہ آگ بھڑکا دی، اس چراغ کو بھڑکا دیا۔ اب 9 ہجری آ گئی، روم کی پوری سلطنت، سپر پاور، میں نے ساری تفصیل پیش کی ہے، ایک جگہ پر موجود ہے، یہ ہم ایک فکری گفتگو کر رہے ہیں سیرت کے حوالے سے، ایک جگہ پر موجود ہے، کیونکہ طبیعت ایسی ہونی چاہیے کرامت اور فضائل کے ساتھ تھوڑی فکری گفتگو بھی ہو، تاکہ اس کرامت کا لب لباب اور اس کا خلاصہ، اس کا ماحصل پیدا ہو جائے کہ پھر کبھی ہم سے بھی تو کسی کرامت کا صدور ہو سکے۔ ہم اصحاب کرامت کے ماننے والے ہیں تو بعد والے ہم سے بھی تو کہیں نا کہ جناب یہ قادری تھے، واقعی میں غوث اعظم کی صورت اور غوث اعظم کی سیرت ان میں نکھری ہے کہ جناب ان میں بھی وہ جرت نظر آتی ہے، غوث اعظم والی وہ بات نظر آتی ہے، غوث اعظم والا وہ کردار نظر آتا ہے، غوث اعظم والا ایثار نظر آتا ہے۔ ہم قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، لیکن نہ غوث اعظم والی جرت ہمارے پاس ہو، نہ جناب خواجہ صاحب والا استقامت ہمارے پاس ہو، نہ سیدنا شیخ سہروردی والا ایثار ہمارے پاس ہو، نہ شیخ نقشبند جیسی بہادری ہمارے پاس ہو، تو اس سلسلے کا فائدہ کیا پھر؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے ان کی تعلیم کا مغز جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ اسی لیے، اور میں ایک بات مزید آپ کے سامنے یہاں پر عرض کر دوں، برا مت منائیے گا، میں بھی آپ کا ہم مشرب ہوں، لیکن ایک تجدید کے لیے کہ ڈاٹ پیری مریدی، توجہ چاہوں گا میں، پیری مریدی صرف کیا داڑھی، نماز، روزہ، زکات کے لیے ہوتی ہے؟ اگر پیری مریدی اسی کا نام ہے تو امام احمد رضا تو سب سے بڑے عالم تھے، ان کی داڑھی بھی تھی، وہ سنت کے پابند بھی تھے، وہ شریعت کے سب سے بڑے امام بھی تھے، شریعت سب ان کے سامنے روشن تھی، پھر کیوں ضرورت آئی مہارے راجانے کی؟ پھر کیوں ضرورت آئی مرشد کے پاس جانے کی؟ اگر مرشد کا کام صرف نماز پڑھوانا ہے تو نماز تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے. میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مرشد کا کام صرف اگر نماز پڑھوانا ہے, مرشد کا کام صرف دین کی طرف لگا دینا ہے, تو ایک دیندار آدمی اگر پھر رہا ہو تو اس کو بیعت نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے سے اس کی داڑھی ہے, پہلے سے وہ نمازی, اس کو بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اگر بیعت اسی چیز کا نام ہے تو پہلے سے کر رہا ہے وہ, پھر اس کو گھیرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر اس کو قریب لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ سوچیں اپنے دماغ سے کہ بیعت کسی اور چیز کا نام ہے, پیری مریدی اس کا نام نہیں ہے, پیری مریدی کسی اور چیز کا نام ہے جس کو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہے, اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ ایک ہے مرشد عام, ایک ہے مرشد خاص, ایک ہے مرشد عام, ایک ہے مرشد خاص. مرشد عام وہ ہے جو مسجد کا امام ہوتا ہے, جو عالم ہوتا ہے, آپ کے والد ہو گئے, رہبر ہو گئے, جو آپ کو سنتیں سکھاتے ہیں, جو آپ کو دین سکھاتے ہیں, جو آپ کو تقویٰ سکھاتے ہیں, جو آپ کے خوف خدا سکھاتے ہیں. مرشد عام کا کام ہے کہ آپ کو کھینچ کر لا کر مصلے پر کھڑا کر دینا. مرشد عام کا کام ہے آپ کو کھینچ کر لا کر مصلے پر کھڑا کر دینا. جب آپ مصلے پر کھڑے ہو گئے, آپ کے جسم پر, آپ کے جسم کو مصلے تک روک کے رکھنا, یہ مرشد عام کا کام ہے. آپ کی روح کو وہیں روک کر رکھنا, یہ مرشد خاص کا کام ہے. آج تم بھول گئے سب کچھ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم مادرزاد ولی نہ تھے, پھر کیوں پیری مریدی, پھر کیوں مرید ہوئے کسی؟ اعلی حضرت نہ تھے, پھر کیوں مرید ہوئے؟ یہ جو علماء طلباء جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں, کیا یہ داڑھی کٹواتے ہیں؟ نہیں, داڑھی ہوتی ہے, قرآن سنت پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی پیر کی تلاش میں نکلتے, ضرورت کیا ہے؟ تو اگر پیر کا کام صرف قرآن و سنت پڑھانا ہے تو وہ تو استاد حدیث بھی پڑھا رہا ہے, وہ تو مدرسے کا مدرس بھی پڑھا رہا ہے, وہ تو رحمانی قاعدہ عام قاری صاحب بھی پڑھا رہے ہیں, تو ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے آپ؟ پتا چلا کہ جناب مرشد اور شے ہے, مرشد خاص اور شے ہے, اس کا مرتبہ اور چیز کا نام ہے. مرشد عام وہ ہے, مرشد خاص, اب میں اس کو اور نہیں کھولتا, میرا درس اس طرف ہے ورنہ میں اس کو اور لے کر چلتا. مرشد عام کا کام ہے کہ مٹی کے پیالے چراغ بنا کر آپ کو دے دے کہ لو یہ چراغ, اور مرشد خاص کا کام ہے اس میں آگ لگاتا چلا جائے, اس میں چنگاری ڈالتا چلا جائے. اگر مرشد خاص کے پاس بھی چراغ بجا ہوا رہے تو پھر بیعت کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ بیعت کرنے کا. اقبال بڑی پیاری بات کرتا ہے, اقبال کہتا ہے ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. وقت تو آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جناب آج عقیدے پر بولنا کیسا ہے, آج کس پر بولنا کیسا ہے؟ میں نے کہا جی میری عادت یہ کہ اصل چراغ جلا دو, باقی چراغ خود ہی جل جائیں گے, اس لیے کہ باقی چراغ تم جمع کر کے دیتے رہو, اصل چراغ بجا رہا تو دوسرا شکار کر کے لے جائے گا, اسے دوسرا شکار کر کے لے جائے گا. حضور کی عظمت کا چراغ جلا دو, حضور کے دین پر قربانی کا چراغ جلا دو, یہ جان مصطفیٰ کے لیے ہے, یہ چراغ, یہ یاد اس کے دل میں جلا دو, نماز کا چراغ خود ہی روشن ہو جائے گا, روزے کا چراغ خود ہی روشن ہو جائے گا, ہر شے کا چراغ خود ہی روشن ہو جائے گا. تو مرشد عام کا کام یہ ہے کہ وہ مٹی لے اور چراغ بنائے اور اپنے مرید کے حوالے کر دے, اور مرشد خاص کا کام یہ ہے کہ اس کے اصل چراغ کو جلا کر اس کے سارے چراغوں کو روشن کر دے, اور اس کے اندر کی دنیا, اس کے اندر کے مکان کو روشن کر دے, اس کے اندر کے مکان کو روشن کر دے. کتنی پیاری بات کی ہے اقبال نے کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. اس شعر پر ذرا غور کریں آپ, کیونکہ وہ بھی صوفیہ کو پڑھتا تھا تو ان کی فکر کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ہزار مصائب ہوں مگر زباں ہوں دل کی رفیق. کیسے کیسے حالات خواجہ صاحب پر آئے, کیسے کیسے حالات غوث اعظم پر آئے, کیسے کیسے حالات مجدد الفسانی پر آئے, بڑے بڑے حالات آئے, سارا عالم کفر ایک طرف تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی گردن پر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو اس وقت کلمے کے خلاف بولنا جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے, اس کو کہتے ہیں جبر و اقرار. اس وقت بندہ زبان سے اقرار کچھ اور کرے, دل میں تصدیق اور کرے, لیکن خواجہ صاحب کے مقابلے میں پورا ہندوستان کے کافر ہیں, لیکن آپ زبان سے وہی بولتے ہیں جو دل کے اندر موجود ہے. تو کہا ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. ہزار مصائب ہو یہ ریوڑ میں نہیں, اگر آپ لاکھ بندوں کو جمع کریں نا تو دو نکلتے ہیں اسے, تو فردوس اعلیٰ ہر ایک کو تو نہیں ملتی نا. جنت کے تو کئی درجے ہیں, فردوس اعلیٰ جو ہما وقت رب کو دیکھتا ہو, جو ہما وقت مصطفیٰ کو تکتا ہو، یہ ہر ایک کے نصیب میں تو نہیں ہے، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنی ساری صلاحیت اور اپنی اصل دولت کو نچھاور کرنا پڑتا ہے، پھر رب دیکھتا ہے کہ واقعی میں اس کی نظر میں ہماری عزت ہے، اپنی اس عزیز چیز کی نہیں ہے، اس لیے تو اس کو دے کر ہماری ذات کا سودا کر رہا ہے۔ تو فردوس اعلیٰ ہر ایک کو تو نہیں ملتا، تو فرماتے ہیں ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق۔ ہاں ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق۔ جو زندہ دل ہوتے ہیں، باقردار ہوتے ہیں، جن کا چراغ جتنا روشن ہوتا ہے، ان قلندر اور ان فدا، ان فدائیت والے اور ان جذبہ و اثار والی شخصیات کا ہمیشہ سے یہ طریقہ۔ یہ صرف خواجہ صاحب نہیں ہے، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ حضرت موسیٰ کو بھی اسی صورت میں دیکھیں گے، آپ پیچھے چلے جائیں حضرت نوح کو بھی اسی صورت میں دیکھیں گے، آپ اور پیچھے چلے جائیں ابو البشر حضرت آدم کو بھی اسی صورت میں دیکھیں گے۔ اب یہ قلندر کا مفہوم واضح ہے، جو اپنا تن من دھن سب خدا پر بار دیتا ہے۔ فرمائی یہ نظیریں قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی، ان کا صرف نام نہ لو، کبھی رات کو سوتے وقت ان کی فکر کو اپنانے کی کوشش بھی کیا کرو، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز۔ اور اس کے لیے مرشدان گرامی، جو مرشدان خاص ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے ایکسرسائز کرواتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں، عادت دلواتے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ جناب ایکسرسائز دلواتے وقت کوئی چیز عزیز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں لینا، چھوڑ دو اس کو اللہ کے لیے۔ تو آہستہ آہستہ اس کی قوت مدافعات کو، اس کی قوت احساس، قوت فکر کو بالش کرتے ہیں، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سر زمین پر گرا ہوا ہے، لیکن بغیر سر کے خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اجمیر کی سرزمین پر اس غازی کا مزار آج بھی موجود ہے۔ خواجہ صاحب علیہ رحمت کے مریدوں کے اندر جب انہوں نے جہاد شروع کیا، سر ان کا کٹ چکا تھا اور سر گر گیا تھا، لیکن چراغ اتنا روشن تھا جس کو سر کی ضرورت نہ تھی، احساس روح بالکل بیدار تھا، اور وہ اسی طرح جہاد کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا جناب سر نہیں اور جہاد کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کی روح فنا ہوئی۔ تو فرمایا اصل چیز جان کا نام یہ نہیں کہ سر ہمارے ساتھ جڑا ہو تو ہم زندہ ہیں۔ خدا کہتا ہے بدر میں نہیں دیکھتے کہ سر کہیں پر ہے، ٹانگے کہیں پر ہے، فرمایا بل احیا، وہ زندہ ہے، اور جن کے سر بازو سب جڑے ہوئے گھوم رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا، یہ تو مردے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، محبوب ان کے آنکھیں لیکن یہ اندھے ہیں، یہ کان ہے لیکن بہرے ہیں، زبان ہے لیکن گونگے ہیں۔ اس لیے کہ حیات صرف دیکھنے کا نام نہیں ہے، حیات بولنے کا نام نہیں ہے، حیات اس چراغ کو روشن کرنے کا نام ہے۔ اور جس کے دل میں یہ چراغ روشن ہو جاتا ہے، وہ اگر دو ٹکڑا بھی پڑا ہوا ہو تو خدا کی قدرت کی نظر میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ کیونکہ حیات ہم سمجھتے ہیں، حیات اس کو کہتے ہیں کہ جسم میں روح کا ہونا، اللہ فرماتا ہے یہ تو حیات عادی ہے، اصل حیات کیا ہے؟ فرمایا اصل حیات یہ ہے جو ہما وقت ہماری ذات اور ہمارے محبوب کی ذات کے لیے جان جگر ہر شے کی بازی کے لیے تیار ہو۔ اب آئیے اس سن 9 ہجری کے واقعے کو دیکھیے۔ روم 200,000 کی فوج لے کر تیار ہے مسلمانوں کو زیر و زبر کرنے کی، ساری تفصیل میں نے عرض کر دی۔ حضور نے صحابہ کو بلایا کہ آؤ دیکھو، روم 200,000 کی فوج لے کر آ گیا ہے اور سارا شام اس کے ساتھ ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تم کیا کہتے ہو، چلنا چاہیے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور چلنا چاہیے، یہ میرے آقا کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، غزوات کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کے اشعار کو پڑھنا چاہیے، یہ درس ہے، یہ معلم ہے، یہ آپ کے ضمیر کو درس دے رہا ہے، اور یہ ضمیر پھر رات کو آپ کو سونے نہیں دے گا۔ یہ ضمیر نے اگر یہ سن لی ساری باتیں، اور ایمان کا تعلق ضمیر سے ہو چکا ہے، ضمیر کی دوستی ایمان سے تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے ابھی، اس کے پاس دلائل نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کا بیان نہیں ہے، لیکن جب حضور کے غزوات اور صحابہ کے اشعار پڑھتا ہے، اس کے پاس مواد بہت جمع ہوتا ہے، پھر یہ انسان کو سونے نہیں دیتا، پھر یہ انسان کو غلط بات کرنے نہیں دیتا، یہ اتنا جھنجھوڑتا ہے، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا وہ پکا مسلمان ہو جائے گا، یا تو بالکل شریر ہو جائے گا، یا بالکل خیر کی طرف آ جائے گا۔ سکون اس کو جب ملے گا جب وہ ضمیر کی آواز سنے گا، ضمیر کی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، خدا نے فطرت رکھی ہماری، وہ ضمیر ایسا ہے جو سب سے بڑا مرشد ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں سب سے بڑا مرشد آئینہ ہے جو ضمیر کی تصویر بتاتا ہے۔ کبھی بندہ رات کو آئینہ سامنے رکھے، یا کسی وقت آئینہ اپنے سامنے رکھے، اور آئینے میں جو آنکھیں نظر آتی اس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، پھر دیکھیں اندر کا آدمی کیسا بولنا شروع ہوتا ہے۔ وہ جو آپ نے ریاضتیں، جو آپ نے عبادتیں پڑھ رکھی ہیں، شاید اس سے عمل پیرا نہ ہو سکے، لیکن جب آپ آئینہ دیکھنے کی عادت پیدا کریں گے تو خود متقی ہو جائیں گے، خود پرہیزگار ہو جائیں گے، خود نیک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ضمیر کو جب بولنے کی عادت پڑ جائے گی اور وہ بولتا رہے گا، آپ اس کے گلے کو نہ گھونٹیں گے، آپ اس کی اچھائی کو سنیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کے رگ و پے کے اندر حضور کے محبت کی خوشبو کو پھیلا دے گا. اور پھر جب آپ کا وصال ہوگا تو دنیا دیکھے گی کہ جناب عام لوگ مرتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے, اور جو حضور کی یاد میں جاتا ہے اس کا جنازہ کیسا ہوتا ہے. تو حضور نے صحابہ کو بلا کر کہا دیکھو مسافت بہت دور ہے, مسافت بہت دور ہے, راستہ بہت دور ہے, اور شدید گرمی کا موسم ہے. اور فرمایا دیکھو دشمن سے نبرد آزما تو ہونا ہے لیکن وہ بہت تعداد میں ہے. میں تینوں چیزیں تمہیں بتا دیتا ہوں. اب یہ حضور ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں, وہ یزکیہم, قرآن نے یہ بات کی ہے کہ نبی کا پہلا منصب یہ کہ وہ یزکیہم, وہ تزکیہ نفس کرتا ہے, دل سے گندگی کو دور کرتا ہے, ایمان کو داخل کرتا ہے. اور ایمان, میری بات سنیں, ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے, ایمان جب تک نہیں آ سکتا جب تک دل کی زمین نرم نہ ہو جائے. اگر زمین سخت ہو, آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کھیتی باڑی کا بھی ایک رواج ہے, زمین سخت ہو اس پر پانی ڈالتے رہیں تو کیچڑ بنتا چلا جائے, زمین سخت ہو اس پر پانی ڈالتے چلے جائیں تو کیچڑ اور گندگی ہوتی چلی جائے. ہمارے دل سخت ہیں, ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں, سبحان اللہ پڑھتے جا رہے ہیں, نیکیاں کرتے جا رہے ہیں, لیکن کیچڑ بن رہا ہے, اس کی خوشبو نہیں آ رہی, اندر سے بدبو آ رہی ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں یہ جب ہوتی ہے کہ جب دل سخت ہے. فرمایا زمین کو جب کرید دیا جائے, اس پر حال چلا دی جائے, اس کو نرم کر دیا جائے, پھر پانی ڈالے تو پھر دیکھیں کیسے پھول اگتا, پھر دیکھیں کیسا سبزہ اگتا ہے. تو فرمایا کہ اس پر پانی نیکی کا گرانے سے پہلے دل کو درست کر. اور دل کو درست کب کیا جائے گا؟ جب یہ ساری باتیں دل میں آئے گی. دل کو جب عادت دلاؤ گے مدینے کی طرف جانے کی, دل کو جب راستہ بتاؤ گے بغداد جانے کا, دل کو جب راستہ بتاؤ گے قبر کی منزل کا, دل کو جب راستہ بتاؤ گے میدان محشر کا, دل کو راستہ بتاؤ گے کہ تیری اصل زندگی جنت کی ہے, تو دل نرم ہوتا چلا جائے گا. پھر نماز پڑھو تو پھر قطرے گریں گے, پھر پوری بالٹی اونڈھیلنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ایک قطرہ بھی لالہ زار بنا دے گا, ایک قطرہ بھی دل کو لالہ زار بنا دے گا. لیکن ہم اٹھیں تو صحیح, ہم اپنا محاسبہ تو کریں کہ آج ہم پانی تو جمع کر رہے ہیں لیکن دل کی زمین پر ہم نے ہل چلایا, دل کی زمین کو ہم نے نرم کیا, کچھ نہیں کیا. کوشش جس جو پہلے مرحلے میں ہم نے جس چیز کی کوشش کرنی تھی وہ تو نہ کر سکے. صحابہ سے حضور نے فرمایا مسافت بہت دور ہے, پھر حضور خاموش ہو گئے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں, ان کے دل پر میری محبت کے اتنے حل چل چکے ہیں اشار کو, اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور کوئی بات نہیں, آپ کہیں گے تو چلے جائیں گے. کہا دیکھو گرمی بڑی سخت ہے. اللہ اکبر, صحابہ نے قربانیاں دی, میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, حضرت ابوبکر پورا گھر اٹھا کر لے کر آئے. دیکھو یہ حضرت ابوبکر گھر لاتے ہیں, ہم ایک روپیہ نہیں دے سکتے, کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا ہم یہ نیکیاں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں کیچڑ بن رہا ہے, پھول نہیں کھل رہے, کیچڑ بن رہا ہے. دل کی زمین سخت ہے اور اس پر نیکی کے جذبات, قرآن پڑھ رہے ہیں, سب کچھ پڑھ رہے ہیں, قرآن اپنا فیضان ڈال رہا ہے, نماز اپنا فیضان ڈال رہی ہے, روزہ اپنا فیضان ڈال رہا ہے, جو اس کا کام ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ہم غافل ہیں, ہم اتنے کمینے ہو چکے ہیں کہ ہم صرف نیکی کی حوث میں, اور نیکی ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ کاروبار میں برکت ہو جائے. ختم قادری ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کاروبار میں برکت ہو جائے. ختم قادری اس لیے تھا کہ کپڑا بک جائے, بک جائے گا, لیکن اس لیے نہیں تھا, وہ اس لیے تھا کہ غوث اعظم کا کردار تمہیں مل جائے. تو یقیناً جن لوگوں نے اس فکر کو زندہ رکھا تو انہوں نے پھر ختم قادریہ کی برکات دیکھی. جنہوں نے ختم قادریہ کو اصل نیت سے پڑھا پھر انہوں نے برکات دیکھی, اور پھر انہوں نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ ان وظائف سے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کروں, ہم فکری نشید میں بیٹھے ہیں, ہم عامیانہ گفتگو نہیں کریں گے, ہم اپنا معیار اونچا کرنا چاہتے ہیں, ہم عوام کی سطح سے اٹھ کر خواص میں آنا چاہتے ہیں. پہلے ختم قادریہ تو مال کے لیے پڑھتے تھے, لیکن اب ختم قادریہ خدا کی رضا کے لیے اور اپنے اندر قادریت کے انقلاب کے لیے پڑھیں گے. جب قادریت کا انقلاب آئے گا تو پھر مال کس کے لیے؟ انہی کے لیے تو ہے. رحمت کس کے لیے؟ انہی کے لیے تو ہے. رزق کی وسعت کس کے لیے؟ انہی کے لیے جو ہے. تو ثانوی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور دل میں کیچڑ بنتا چلا جاتا ہے. تو دل کی زمین جب تک نرم نہیں ہوگی, صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ دیکھو مسافت تو دور ہے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ گرمی کتنی سخت ہے کہ ریت پر بندہ پاؤں نہیں رکھ سکتا. کہا حضور کچھ نہیں, اگر آپ چشمان کرم سے اشارہ فرمائیں گے تو سارے راستے آسان ہو جائیں گے، سارے راستے آسان ہو جائیں گے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان ہو جائے، ان کے قدموں کی دھول پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. حضرت خباب کو جب گرم گرم کوئلوں پر لٹایا جاتا، اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب گرمی کے دن تھے جو اسلام کو بڑی فضیلت مل گئی تھی، آپ نے جبہ اتارا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے جب حضرت خباب کی پشت کو دیکھا تو ان پر غشی طاری ہو گئی، کیونکہ پشت پر ایسا حال تھا کہ جناب جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. حضرت خباب سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کس لیے ہوا؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. فرمائیے آپ نے برداشت کیسے کیا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ ہی کی طرف ساری توجہ رکھی اور یہ کہا کہ مولا یہ جان تیرے لیے، تو صبر دے مجھے، بس تو صبر دے، تو توفیق دے مجھے اپنے جسم کی، کیونکہ بڑے توانا اور تندرست جسم تھا ان کا. فرمایا کہ میرے نزدیک خوبصورت میرا جسم ہے، لیکن میں اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز تیری ذات پر بار دوں. فرمایا اس فکر کو میں نے بالغ کیا، مجھے لٹا دیا، میرے جسم کی چربی سے کوئلے ٹھنڈے ہو گئے، مجھے کچھ بھی نہ ہو گیا. تو یہ فکر ہے جو بالغ کرتا ہے، فکر ہے جو ہر شے کو توجہ ہٹتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے، توجہ نہ ہو تو احساس نہیں ہوتا، اور توجہ ادھر ہی ہو تو چھری کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے. تو بس اسی فکر کو غالب کرنا، اسی فکر کو اس اندر سے نکالنا ہے اور خارج میں نافذ کرنا ہے، جس میں کردار، قربانی، اظہار، جذبہ. مرنا حق ہے، موت حق ہے، بس اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ موت مصطفیٰ کی امانت ہے اور مصطفیٰ کی ناموس کے لیے دینی ہے، مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے دینی ہے. سرکار نے فرمایا شدید گرمی ہے، کہا حضور چلے جائیں گے. فرمایا دشمن بہت زیادہ ہے، کہا حضور کر لیں گے. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی نے گویا کہ جتنے مجاہدین تھے ان کے لیے سامان تو مہیا کر دیا، حضرت عبد الرحمان بن عوف نے مال تو دے دیا، لیکن کچھ حضور نے مدینے میں چھوڑا، کچھ ساتھ میں لیا. سات آدمی ایسے تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، سات آدمی ایسے تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی. کئی سو میل، میں اگست کے مہینے میں ہمارے کراچی میں بڑی گرمی ہوتی ہے، میں مسجد کا امام ہوں لیکن میں یہ اس صحن سے لے کر وضو خانے تک پیدل نہیں چل سکتا، یہ فرش اتنا تب جاتا ہے. لیکن عرب کا وہ صحرا، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا، جب کھجوریں پک رہی ہو اور گرمی 50 سینٹی گریڈ سے اوپر چلی گئی ہو، اور جناب زمین یوں لگے کہ آسمان جو ہے کہ وہ لاوا پھینک رہا ہے اور زمین جو ہے کہ کھول رہی ہے، اس میں وہ صحابہ کرام حضور کو دیکھتے تھے اور پیدل چلتے تھے. تو میرے بھائیوں، ہم ان غیور جماعت کے ماننے والے ہیں، ہمارے اسلاف میں، ہمارے دلوں میں ان کی یادیں بستی ہیں. یہ یادیں، یہ دل ہمارا دنیاوی فاسق یزیدیوں کی محبت کے لیے نہیں ہے، یہ دل ہمارا ان پاکیزہ ذاتوں کے تصور کے لیے ہے، یہ دماغ ہمارا انہیں یاد کرنے کے لیے، یہ دماغ ہمارا کسی گلی کوچے کسی نمبر کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہے، یہ دماغ ہمارا حضور کی مدینے کی گلیوں سے منور کرنے کے لیے ہے. مومن حضور کے دین کا سپاہی ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے وہاں پر کوششیں کی اور گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے اتنا مال دیا، دیگر نے اتنا مال دیا، دیگر نے اتنا مال دیا. میں تقریر ختم کرتا ہوں ایک واقعہ پیش کر کے. حضرت ابو عقیل انصاری بہت غریب صحابی تھے، بہت غریب صحابی. اب میرے آقا جوش میں فرماتے، کون ہے جو اس جیش اسرا میں، بڑی قسم پرسی کی جنگ تھی، کچھ نہیں تھا مسلمانوں کو، کون دے گا؟ حضرت ابو بکر پورا گھر لے کر آئے، حضرت عمر اپنا آدھا گھر لے کر آئے، حضرت عثمان نے پیسے کے انبار لگا دیے، حضرت عبد الرحمان بن عوف نے سونا لا کر پیش کر دیا، سب نے پیش کیا. تو غریب فقرا میں سے حضرت ابو عقیل کا دل بھرایا کہ مجھے اتنی بھی توفیق نہیں کہ میں کچھ کر سکوں، کہ یا اللہ ان کو تو تم نے مال دیا اور یہ حضور کو خوش کرنے کے لیے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ تو اب ان کی نظر حضور کی خوش ندی پر ہے، کہتے ہیں کہ حضور کی خوش ندی کے لیے کیسے آگے پڑھتے ہیں؟ کہ یا اللہ میرے پاس بھی تو ایسا ہوتا نا کہ میں حضور کے قدموں میں لے جا کر پیش کرتا، اور میرے آقا جو ہے وہ مجھے دیکھ کر پہنچنا ہے، میرے آقا اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو میں بھی حضور کی مسکراہٹ کی خیرات پا لیتا. آپ اٹھے وہاں سے، ابو عقیل گھر میں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کہا کیا دوں؟ رات کو گئے کہ یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا کھجور کا. اس نے کہا کیوں آئے؟ کہا کہ دیکھو تیرا غلام سنا ہے کہ چلا گیا ہے, میں اس کنویں سے پانی بھر بھر کے تیرے پورے باغ کو سیراب کرتا ہوں رات بھر, تو مجھے کیا دے گا؟ تو اس نے کہا جی دو سا, یوں سمجھ لیے 2 کلو کھجور دے دوں گا پوری رات کے. تو کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میں اکیلا ہوں. کہا تو اکیلا اتنا بڑا باغ کیسے کرے گا؟ کہا تو اس کو چھوڑ دے, میں پورے باغ کو سیراب. اس نے کہا میں ایک ایک درخت کو چیک کروں گا. کہا بالکل چیک کر لینا. اب پوری رات تھا کچھ بھی نہیں, لیکن بازو میں طاقت تھا, عزم جوان تھے, ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. آپ اٹھے, رات سارے لوگ سو رہے ہیں, حضرت ابو عقیل انصاری حضور کی مسکراہٹ کی خیرات کے لیے رات بھر پانی آپ نے کنویں سے نکالا. ہمارے گھر میں جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو 2 منزلہ بلڈنگ ہو تو نیچے سے ایک ڈبہ پانی اٹھا کر اوپر لے جائیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اس صحابی کے جذبات کو آپ دیکھیں اور کچھ فکر ہم اپنے دل میں اتاریں تاکہ اس یاد سے ہمارا دل نرم ہو جائے. حضرت ابو عقیل انصاری پوری رات, یہ لفظ مجھ جیسا نکما آدمی پوری رات کا کہہ رہا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں پوری رات کہتے کس کو ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پوری رات کہتے کس کو ہے, اور رات ہوتی کیا ہے کہ جس میں نیند بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی, تھکن بندے کو گھیر دیتی ہے. اے ابو عقیل انصاری آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, ایسے جذبے کی ایک خیرات ایک قطرہ میرے دل پر بھی آ جائے. اللہ اکبر, کہ آپ نے پوری رات گویا کہ ڈول بھر بھر کر اتنی تیزی سے نکالا کہ ایک ڈول میں کتنا ہوگا, پورے باغ کو آپ نے سیراب کیا. جب صبح ہوئی تو یہودی کو کہا کہ پورا باغ سیراب ہو گیا. اس یہودی نے مانا نہ اور اس نے ایک ایک درخت کو جا کر چیک کیا تو پورے کھجور کا باغ کے اندر کوئی درخت ایسا نہ تھا جہاں پانی نہ پہنچا, سب کو پہنچایا. کہا میری مزدوری دے دو. اس نے کہا یہ کیسی دیوانگی ہے, اس کام پر کم سے کم 100 سا کھجور ہوتے ہیں, 100 سا کھجور ہوتے ہیں, میں نے تجھے 2 سا کھجور کا کہا تو مان گیا؟ تو کہا مجھے تعداد نہیں چاہیے, حضور کی رضا چاہیے. اب 2 سا کھجور لیا انہوں نے, حضور کے قدموں میں پیش کر دیا کہ حضور. تو حضور نے جب ہاتھوں میں دیکھا تو ہاتھوں ہاتھ زخمی تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم آنسو سے بھر گئی. سرکار نے ان ہاتھوں کو لیا اور بوسہ دیا, فرمایا ابو عقیل یہ 1 سا اپنے گھر میں دے دینا. اور 1 سا جو حضور نے لیا, حضرت علی کو بلایا, فرمایا جو مال کے ڈھیر جگہ جگہ رکھے ہیں نا, یہ میرا مخلص صحابی ہے. فرمایا ہر, کیونکہ ڈھیر بہت سارے ہیں تو سب تک کیسے پہنچے؟ فرمایا ہر ڈھیر پر 1-1 کھجور اس کے حصے کا رکھتا چلا جا. وہاں پر عبد الرحمان بن عوف نے 1000 روپے دیے ہیں, وہاں پر حضرت عبد الرحمان بن عوف نے سونے کے انبار لگا دیے ہیں, حضرت عثمان غنی نے گویا کہ کئی مال دے دیے ہیں. لیکن حضور یہ نہیں کہتے جہاں پر اتنے دینے والے تیرے کھجور کیا کرے گا, بلکہ اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں علی سے, علی یہ میرا مخلص صحابی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اخلاص سے سب کا دینا قبول ہو جائے. فرمایا لے, ہر ڈھیر پر 1-1 کھجور رکھتا چلا جا تاکہ ہر حصے کے اندر ابو عقیل انصاری شامل ہو جائے. یا اللہ ہمارے دلوں کو, یہ ان کا دل حضور کی تربیت سے نرم ہوا اور تیرے محبوب اور تیری توفیق سے نرم ہوا, یا اللہ ہمارے دلوں پر بھی ایسی باران رحمت نازل فرما. یہ صرف ہمارا صرف گفتاری پیغام نہ رہے, ہمارا کلیدی کردار, ہمارا عملی کردار بھی بن جائے, اور ہم تیرے محبوب کی ناموس کے لیے کوشش کر سکیں. یا اللہ ہم نے تو چراغ بہت بنا لیے ہیں لیکن اصل چراغ بجھا ہوا ہے, یا اللہ اس میں زندگی عطا فرما, اس کو روشن کر دے. یہ میں نے جتنی باتیں کی کوئی ناراض نہ ہو, یہ میں نے اپنے لیے کی ہے. یا اللہ ہمارا دل, میرا دل کیچڑ پکڑ چکا ہے, اس میں نیکی کا پانی اڈھیلتے ہیں لیکن دل سخت ہے, اور جب دل سخت ہے پانی اڈھیلتے ہیں تو نرم نہیں ہوتا, کیچڑ بنتا ہے. یا اللہ میرے دل کو نرم کر, ہمارے دلوں کو نرم کر, تیرے محبوب کی محبت سے, موت کے یقین سے, حضور کی شفاعت سے. مقام محمود میں حضور کی ہم نعتیں پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ, ایسا یقین عطا فرما جس طرح دھوپ کو دیکھ کر ہم اس کی روشنی کو یقین کر رہے ہیں, اس روشنی کو دیکھ کر جیسے ہم یقین کر رہے ہیں کہ رات نہیں ہے. یا اللہ ہمیں ایسا یقین عطا فرما کہ ہم قبر سے اٹھیں گے اور تیرے محبوب عرش پر بیٹھے ہوں گے اور ہم تیرے محبوب کی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. قبر میں تیرے محبوب تشریف لائیں گے. موت کا ایک دن متعین ہے, لکل امت اجل. میں نے جمعے کے دن حدیث پڑھی ہے, حضور فرماتے ہیں ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر پہنچ جائے اتنا ہی پہنچے گا جتنا خدا نے لکھ دیا ہے, اور ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے میں پہنچ جائے اتنا ہی پہنچے گا جتنا خدا نے لکھ دیا ہے. ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں, بیوی سے محبت کرتے ہیں, گھر سے محبت کرتے ہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن ہوگا اتنا ہی جتنا خدا نے لکھا ہے. یا اللہ مرنے سے پہلے شوق شہادت عطا فرما, شوق شہادت عطا فرما, کیونکہ یہی وہ چراغ ہے جو روشن ہو گیا تو سارے چراغ بجھے ہوئے ہیں, یہ روشن ہو گیا یہ سب کو روشن کر دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.